امير المؤمنين خليفة المسلمين سيدنا ومولانا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صفات عطا فرمائیں, جو اوصاف عطا فرمائے, جو عظمتیں عطا فرمائیں, جو رفعتیں عطا فرمائیں, جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, جو عزتیں جو شانیں عطا فرمائی ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے جدا ہے, سب سے منفرد ہے, سب سے ممتاز ہے. ایک انوکھا اور نرالا مقام پایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں, جس پہلو کو اٹھایا جائے وہی روشن پہلو ملتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے حوالے سے آج ہم سنیں گے کہ ہجرت کا جو واقعہ درپیش آیا, ہجرت کیوں کی گئی, اس کی وجوہات کیا تھیں, اور ہجرت کرنی ہی تھی تو کسی اور شہر کر لیتے, مدینہ ہی کیوں جانا ہوا, اگر مدینہ کی طرف ہی ہجرت کیوں کی گئی, اس کی کیا وجہ تھی. اور دوسری بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں جانا یہ کیوں ہوا, تو اس کی وجوہات بھی سنیں گے, وجہ بھی سنیں گے, اور بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہجرت کا سفر تھا یہ کیسا سفر رہا. سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبرکات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل مجدہ وجل شانہ وعما نوالہ نے میری قبر منور پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے, تو تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ تک پہنچا جاتا ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا خادم ہے, وہ آقا کے مزار کا خادم ہے, کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی درود پڑھے اس کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ درود سن لیتا ہے, اور قوت معرفت کا عالم یہ ہے کہ اس درود پڑھنے والے کا نام بھی جان لیتا ہے, اس کے باپ کا نام بھی جان لیتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے, آپ کا مقام و مرتبہ تو پھر وراء الورا ہے, لیکن یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ وراء الورا ہے. یہاں پر ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے فضائل سنے ہیں, آپ کا اتنا مقام و مرتبہ سنا ہے, لیکن کہیں ذہن میں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ برابر ہو گئے یا آقا علیہ السلام سے معاذ اللہ بڑھ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یاد رہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا ہیں, باقی سب امتی ہیں, ہم سب آقا علیہ السلام کے غلام ہیں, اور غلام کبھی اپنے آقا سے بڑھ کر تو دور کی بات ہے, اس سے بڑھنا تو دور کی بات ہے, برابر بھی نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو وراء الورا ہے. ذہن میں خدشہ آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ہم پلہ ہو جائیں, یا جبریل امین علیہ السلام جو ہے ان کا درجہ آقا علیہ السلام کے درجے کے برابر ہو جائے, تو یاد رہے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا تھا. یعنی یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی حقیقت کو جان سکتے ہیں, لیکن یہ عظیم ہستیاں جنہوں نے ایک عرصہ آقا کے ساتھ گزارا ہے, زمینوں میں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں, تو آسمانوں میں جبریل امین آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں, لیکن آقا علیہ السلام نے ان ہستیوں سے بھی یہی فرما دیا تھا کہ تم میری حقیقت کو نہیں جان سکتے. آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا, اے صدیق تیرے مجھ پر بڑے احسان ہیں, تیرے احسانوں کا بدلہ میں مصطفیٰ دنیا میں نہیں چکا سکتا, کل بروز قیامت میرا خدا چکائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ارشاد فرما دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ ایک مقام پہ فرمایا, والذی بعثنی بالحق لا یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے صدیق اس ذات کی عزت کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میری حقیقت کو میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. محمد سے روایت ہے, کوئی رمز اس کی کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. اللہ نے وہ شانیں وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اب جانتے تو جبریل امین جانتے, لیکن وہ بھی نہ جان سکے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام حقیقت سے پردے اٹھنے تھے وہاں جبریل امین بھی رک گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جبریل آگے چلو. کہا آگے نہیں جا سکتا, لو دنوت ان بلتن اللہ ترکتو, اگر ایک قدم بھی آگے رکھا میرے نورانی پر جلا دیے جائیں گے. میرے امام بولے تھکے تھے روح اللمی کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جبریل امین حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے. کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی ہے. غار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 راتیں رہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے. اب ہجرت کی کیوں, ہجرت کرنے کا موقع آیا ہی کیوں, آخر کیا ایسا سبب تھا کہ ہجرت کرنا پڑ گئی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ جب کفار مکہ و اہل قریش نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا تھا, طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی تھی مکہ کے اندر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتے, دیگر مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے, تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیا تھا, اور وہ ہجرت پہلی ہجرت تھی, اور وہ ہجرت جو ہے وہ 5 بعثۃ نبوی کو حبشہ کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا تھا. کیونکہ عرب کے لیے نا حبشہ کوئی نئی جگہ نہیں تھی, پہلے ہی ان لوگوں کے تجارتی معاملات تھے, مراسم تھے, تعلقات تھے, کہ ان کی جو ہے وہ قدیم تجارت گاہ تھی, وہاں پر پہلے ہی ان کا آنا جانا تھا, تو اس لیے ان کو کوئی زیادہ ایشو نہیں تھا, زیادہ مسئلہ نہیں تھا, اس لیے وہاں سے پھر ان کو حکم دیا گیا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. تو وہاں کے کئی لوگ پھر حبشہ کی طرف آئے, حبشہ ہجرت کر کے آئے کئی مسلمان. دوسری بار پھر بھی ہجرت کی جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ بھی حبشہ ہی کی طرف تھا, لیکن آخر میں بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا, کیونکہ آپ کو حکم ملا تھا کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا کہا تو پھر جو حبشہ والے تھے وہ بھی مدینہ ہجرت کر گئے تھے. اب مدینہ ہجرت کرنے کا کیوں کہا گیا اس کی وجہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. بہرحال یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مواہب الدنیا کے اندر لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مدینے کی طرف ہجرت کا کہا گیا نا, اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر جائیں گے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شرف مل جائے گا کہ آقا مدینے گئے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ مدینہ کی سرزمین کو یہ شرف مل جائے کہ وہ آقا کے قدموں کے بوسے لے سکے, یہ اس کے لیے تھا, ورنہ آقا تو خود آقا ہے, آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے, جس چیز کو اپنا ہاتھ مبارک لگا دیں, دست اقدس, دست نور, دست فیض, دست رحمت, دست شفقت, دست نبوت لگا دیں, وہ چیز جو ہے وہ بلند و بالا ہو جاتی ہے, مبارک ہو جایا کرتی ہے, تو اس خود عظیم ہستی کا عالم کیا ہوگا, اس کا مقام و مرتبہ تو بلند و بالا ہے. اب اگر آقا علیہ السلام ہمیشہ مکہ ہی میں رہتے تو وہم تو ہو سکتا تھا نا کہ مکہ کو جو فضیلت ملی ہے وہ آقا کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ اس فضیلت کو آقا علیہ السلام نے حاصل کیا ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے, اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے, تو ان کی وجہ سے مکہ کو جو ہے وہ عز و شرف ملا ہے, یہ شرف و مجد ملا ہے, یہ شانیں, یہ عظمتیں ملی ہیں. آقا علیہ السلام کا وہاں پر ٹھہرنا جو ہے یہ بعد میں وہم پیدا کر سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ عزتیں جو ہیں وہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے مکے کو مل چکی تھیں, اور آقا علیہ السلام ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اور وہاں پر برکتیں حاصل کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کا وہاں پر قیام تھا, اس لیے اس وہم کا ازالہ کر دیا گیا اور آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے, اور وہاں پر ان چیزوں کو جو عظمتیں رفعتیں ملی وہ کس وجہ سے ملی کہ ان کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف ہو گئی, وہاں کوئی اور نہ تھا, وہاں میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ امت کا اس پر اجماع ہے, علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو آقا علیہ السلام کے بدن اقدس سے لمس ہے, ملا ہوا ہے, چھو رہا ہے, وہ جگہ, وہ زمین کا ٹکڑا کل کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے, عرش و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے, اللہ اکبر, غور کریں, کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو مدینہ جو آقا علیہ السلام نے ہجرت کی ہے نا, اس ہجرت کا ایک معنی مطلب یہی تھا, ایک وجہ یہی تھی تاکہ مدینہ کی چیزوں کو یہ نسبت مل جائے کہ وہ آقا علیہ السلام کے مقام کو جو ہے وہ مقام سے برکتیں حاصل کر سکیں. آقا علیہ السلام وہاں پر جائیں تو پھر مدینہ کی اشیاء کو, مدینہ کو, شہر کو یہ نسبت مل جائے کہ وہ آقا علیہ السلام سے اس کی نسبت ہو جائے. اب اسی طرح مکے سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کا حکم آیا، اب مکے سے جب مدینے گئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیونکہ ان لوگوں نے بڑا جینا مشکل کر دیا تھا وہاں پر، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، تو یاد رہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، اگرچہ گئے نہیں تھے، واپس آ گئے تھے. وہ ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان وغیرہ باندھ کر جو ہے اب چل پڑے. آپ نے کہا کہ میں جو ہے یہاں سے جا رہا ہوں. اب مکے سے نکلے تو راستے میں جو ہے نا وہ ابن داغینہ ملا، یہ ایک سردار تھا اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس کے اچھے تعلقات بھی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس لیے جو ہے میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن وہ بندہ جو تھا وہ بڑا عزت کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ اے ابوبکر آپ یہاں سے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو اتنے شفیق ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کے اندر تو خدمت خلق کا جذبہ ہے، آپ تو نیک ہیں، آپ تو ایماندار تاجر ہیں، آپ یہاں سے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جب تک میں ہوں آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. ہاتھ پکڑا اور واپس لے آیا اور قریش کے سرداروں کے پاس لے گیا اور کہا کہ بڑی شرم کی بات ہے تم لوگوں کے لیے کہ ابوبکر جیسا شریف آدمی، شریف نفس آدمی، تمہاری وجہ سے یہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تمہاری وجہ سے یہ شہر بدر ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کے ساتھ بیٹھتے اور تم جو ہے اس کی برکتیں حاصل کرتے، اور تم جو ہے اس شریف بندے کو ہی اپنے شہر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہو. اس نے بڑی سرزنش کی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد اگر کسی نے اس کا نام لیا ہے، اس کو کرنے کی بات کی، تو میں اس سے جو ہے وہ نمٹوں گا، میں اس سے جو ہے وہ بات کروں گا. اب جب ابن داغینہ نے اس سخت قسم کے لہجے میں اہل قریش سے اور قریش قبیلے کے جو سردار تھے ان سے بات کی، تو وہ سارے جو ہے اس کے اس لہجے کو دیکھ کر سارے خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر کہتے ہو تو ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے ابو بکر کو ہم جو ہے وہ شہر بدر نہیں کرتے، یعنی شہر سے جانے کا نہیں کہتے، وہ ادھر ہی رہیں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر نے اگر رہنا ہے تو جس خدا کی یہ عبادت کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ یہ اپنے گھر کے اندر ہی کرے، گھر سے باہر نہ کرے، گھر سے باہر نہ کرے، وگرنہ جو ہے پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، پھڈا ہوگا. ان لوگوں نے یہ شرط رکھ دی، معاہدہ کر لیا. تو ابن داغینہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت وغیرہ کرنی ہے یہ اپنے گھر کے اندر ہی کرے گا، باہر نہیں کرے گا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ آ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک تو اپنے گھر کے اندر عبادت کرتے رہے، لیکن دل میں جو ہے وہ تڑپ جاگی، اور آپ جو ہے وہ عبادت کا کیونکہ شوق بھی بڑا تھا، تو آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی. وہاں پر آپ قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے، وہاں پر آپ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار بھی کیا کرتے تھے. تو اس طرح کے معاملات تھے، بچے جو ہے وہ آپ کے قریب آتے، عورتیں آپ کو دیکھتی کہ آپ جو ہے وہ عبادت کے اندر اتنا منہمک ہوتے، آپ کا یہ انداز قرآن کی تلاوت کرنا اور رونا، پھر آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں روتے بھی تھے، اور جب روتے تھے تو یہ لہجہ انداز دیکھ کر جو ہے وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے. تو اب جو ہے کفار قریش کو بڑا ڈر لگ گیا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہی ایسا تھا. اب یہاں سے ایک مدنی پھول مدنی چنا کے ناظرین ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھا کریں، ہم بھی قرآن پڑھیں، اور تو پھر روئیں بھی صحیح، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اشک بھی بہائیں، یہ کمال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تو رویا کرو، رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو. آج ہم غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا کیا ہے. اور تو ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، نہیں سمجھا تو قرآن نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا تو قرآن پہ عمل نہیں کیا. اس لیے آج زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھلایا ہے، اور آج جس پستی کی طرف یہ امت جا رہی ہے، جس پستی کی طرف یہ قوم جا رہی ہے، اور جس طرح کا پرفتن دور ہے، اور دن بدن انسان گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، اور جس طرح سوشل میڈیا اور میڈیا نے جو تباہیاں مچا رکھی ہیں، ہر ایک بندہ جانتا ہے عبادت کی بڑی سخت حاجت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی ضرورت ہے. قرآن کا نور جب تک ہمارے سینوں میں نہیں آئے گا ہمارے دل روشن نہیں ہو سکتے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا اجالا ہمارے دل کے اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے. تو قرآن پاک سے کیا نور حاصل کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز یہ دیکھ کر جو ہے نا وہ اہل قریش جو تھے وہ ابن داغینہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تم نے معاہدہ کیا تھا نا ہم سے کہ بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں گے، لیکن یہاں پر ابو بکر کا حال یہ ہے کہ گھر کے صحن میں مسجد بنا لی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ بچے ہمارے اور عورتیں ہماری گمراہ نہ ہو جائیں، لہٰذا جو ہے تم ابو بکر سے کہو کہ وہ یہ اپنے گھر کے اندر ہی کرے وگرنہ یہاں سے چلا جائے. انہوں نے کہا کہ تم نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ بھئی ابو بکر جو عبادت کریں گے وہ اپنے گھر کے اندر کریں گے. تو ابن داغینہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہا ابو بکر میں نے جو قریش سے معاہدہ کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، اور میں بھی ایک سردار ہوں، لہذا میں بھی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں کہ میں معاہدہ کر کے میں نے توڑ دیا، تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں اور چھپ کر عبادت کریں. ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جو ہے میں اپنی حفاظت سے آپ کو بری کرتا ہوں، میں پھر آپ کا ذمہ نہیں لیتا. اب یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرا رب ہی مجھے کافی ہے. اللہ اکبر. غور کریں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ دلچسپ واقعہ تھا تو اس لیے میں نے سنا دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا جب حکم دیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کرنی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تھا، کہا صدیق رک جاؤ، ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت مل جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ آقا آپ کو ایسی امید ہے؟ فرمایا ہاں مجھے ایسی امید ہے. پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تمہارے گھر آ رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا وقت تھا، ایک ایسے وقت پر آ رہے تھے کہ عموماً آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت پر کبھی پہلے تشریف نہیں لائے تھے. صدیق اکبر بھی حیران ہو گئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو پھر وہی ہجرت کی خوشخبری سنائی کہ مجھے ہجرت کی پرمیشن مل گئی ہے، لہذا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے. تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہے دو اونٹنیاں جو ہے وہ تیار کر رکھی تھی، ان کو بڑا فربا اور موٹا تازہ کر رکھا تھا تاکہ ہجرت کے اندر جو ہے وہ کام آئے گی، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے معاملات کیے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ یکم ربیع الاول کو جو ہے مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ غار ثور کی طرف گئے. رات کا وقت تھا، جمعرات کی رات تھی، وہاں پر پہنچے. پھر آپ تین راتیں وہاں پر رہے، جمعہ ہفتہ اور اتوار، تین راتیں وہاں پر رہے. اور پیر کی صبح 5 ربیع الاول کو وہاں سے آپ نے مدینہ کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھا، اور وہاں پہ یعنی غار ثور سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف نکلے. یہ ہجرت کا سفر تھا. اور جب ہجرت میں مکہ مکرمہ سے جو ہے غار ثور کی طرف جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، ایک الگ ہی انداز تھا. کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، ایک الگ ہی انداز تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا ہے صدیق ایسا کیوں کر رہے ہو، کبھی ادھر آتے ہو، کبھی ادھر آتے ہو، کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہ آقا جب آگے آتا ہوں خیال آتا ہے کوئی دشمن پیچھے سے وار نہ کر دے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، جب پیچھے جاتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کوئی دائیں جانب سے آپ پہ حملہ نہ کر دے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں. آقا میری دلی خواہش ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جو تکلیف پہنچنی ہے وہ مجھے ہی پہنچ جائے. یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا والہانہ محبت کا انداز تھا، کیسا نرالا انداز تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی پیاری محبت تھی آپ کو، کیسا انوکھا انداز تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غار ثور میں پہنچے اور وہاں پر پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ادھر رکے میں اندر جاتا ہوں. خود اندر گئے، پورے غار کی صفائی کی. پورے غار کی صفائی کرنے کے بعد اپنے کپڑے تک بھی آپ نے جو ہے وہ پھاڑ کے سوراخوں کے اندر دیے تاکہ کوئی سوراخ باقی نہ رہے. پورے غار کی صفائی کرنے کے بعد آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے آئے، رخ والدحا سامنے تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکتے رہ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تین دن تک دیکھتے رہے. اور غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا مقام پایا ہے، کیسی عظمتیں پائی ہیں، کیسی رفعتیں پائی ہیں. اب جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا یہ سفر جو ہے تھا یہ یہاں سے جاری ہوا، اب مدینہ کی طرف ہی ہجرت کیوں؟ اس کے بھی کچھ جوابات ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر تھے نا، تو وہاں پر جو بھی جس قبیلے کو بھی آپ دین کی دعوت دیتے تھے وہ آگے سے کہتا تھا پہلے اپنے قبیلے والوں کو تو کہو، وہ تمہیں نہیں مانتے تو ہم کیسے مانیں، تمہارے اپنے قبیلے والے نہیں مانتے تو ہم کیسے مان سکتے ہیں. طرح طرح کی باتیں کرتے، تانے دیتے. قبیلہ خزرج کے جو ہے نا وہ کچھ لوگ آئے، وہاں کا ایک قافلہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کا پیغام دیا تو وہ سارے ہی ایمان لے آئے، وہ سارے ہی اسلام لے آئے. جب وہ سارے اسلام لے کر کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی. بہرحال وہ سارے ایمان لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بھی کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے بھی. اسی کو عقبہ اولی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سارے واپس چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے نا، ان کا مدینہ منورہ کے اندر ہی مسکن تھا، وہاں پر چلے گئے. وہاں پر بھی جا کر لوگوں کو اپنی مجلسوں میں، وہاں پر گھروں میں اور جگہ جگہ پر انہوں نے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم ایک نبی پر ایمان لائے ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمتوں کو بیان کیا. دوسرے سال جب حج کا موقع آیا تو وہاں سے اور کچھ زیادہ بندے آ گئے اور وہ بھی سارے ایمان لے آئے. اس کو جو ہے وہ عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر یہاں پر آ کر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی امداد اور نصرت کا عہد کیا تھا، پکا وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ دین کا پیغام عام کریں گے، مدد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو اس لیے پھر یہ بھی مدینہ چلے گیا. تو یوں مدینے میں کام بڑھتا چلا گیا. آپ کو فارق قریش جو تھے ان کو خدشہ پڑ گیا کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور یہ وہاں پر ہمارے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے نہ لگ جائے. تو پھر انہوں نے جو ہے طرح طرح کی جو ہے نا اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دیے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام مکہ سے غار ثور چلے گئے. جب غار ثور پہنچ گئے نا, ادھر سے کفار نے اعلان کر دیا کہ جو بھی آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرے گا, کیونکہ ان کے ناپاک ارادے تھے, ان کو پتا تھا یہ مدینہ چلے گئے تو وہاں پر کافی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری والا ماحول نہ بنا دیں. اس لیے انہوں نے اپنے ناپاک ارادے یہ بنایا کہ آقا علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے, معاذ اللہ, نعوذ باللہ من ذلک. تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ سر قلم کرے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا. ادھر اعلان بھی ہو چکا تھا, ادھر مال کی ہوس لوگوں کو جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دے رہی تھی اور جو ہے وہ تلواریں لے کر دندناتے پھر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں ہیں, اور پھر غار ثور سے 3 راتیں وہاں پر گزارنے کے بعد وہاں سے پھر آقا علیہ السلام مدینے گئے, اور اس راستے سے گئے جہاں آبادی بھی کم تھی اور لوگوں کا آمد و رفت والا معاملہ بھی بہت کم تھا. یعنی اس جگہ سے آقا علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آپ کا استقبال بھی بڑی شانوں سے عظمتوں سے کیا گیا تھا. راستے میں کیونکہ ایک شخص تھا جس کو ربیعہ اسلمی کہا جاتا ہے, اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اتنا انعام دیا جائے گا, تم نے آقا علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. جب وہ آقا علیہ السلام کو قتل کرنے آیا, رخ ودہا کو دیکھا, آقا کے مبارک چہرے کو دیکھا, آقا کے حسین چہرے کو دیکھا, تو وہ خود بھی آقا علیہ السلام پہ ایمان لے آیا. پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں وہ کیسے مدینہ جاتے ہیں. جب آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا تو الفاظ کیا تھے, دیکھتا ہوں وہ مدینے جاتے کیسے ہیں. جب آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیا تو پھر الفاظ کچھ یوں تھے کہ دیکھتا ہوں ان کو مدینے کون نہیں جانے دیتا. اللہ اکبر, یہ تھا آقا علیہ السلام کا کمال, جن کے چہرے میں اللہ نے وہ لطف, وہ کمال, وہ دلکشی, وہ لطافت, وہ حسن, وہ جمال, وہ کمال, وہ شہد کسی مٹھاس رکھی ہے کہ بندہ حضور کا چہرہ ہی دیکھ لے تو ایمان لے آتا ہے. تو اس کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا, اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے وہ شانیں, وہ عظمتیں, وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محبت بھرا انداز آقا علیہ السلام کے ساتھی, اور یہ خبر تو جبریل امین نے دی تھی, آ کر کہا تھا ہجرت کی جب اجازت ملی تھی, اور کہا آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے ساتھی کون ہوں گے, کہا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی ہوں گے, ابو بکر آپ کے ساتھی ہوں گے, آپ کے ساتھ ہوں گے, اور وہ صدیق ہیں. یہ خبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے دلوائی اور سب کو بتا دیا گیا کہ رفیق ہجرت جو ہے وہ کون ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیسا پیارا محبت بھرا انداز آقا علیہ السلام کے ساتھ, ہر جگہ آقا علیہ السلام کے ساتھ, سفر میں بھی ساتھ ہیں تو حضر میں بھی ساتھ ہیں, احد میں بھی ساتھ ہیں تو بدر میں بھی ساتھ ہیں, غار میں بھی ساتھ ہیں, اور آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. کیسا لطف پایا ہے, کیسی رفاقت پائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ ہجرت کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین بیان کی ہیں. ہجرت کا یہ موقع بڑا ہی اہم موقع تھا, صحابہ کرام کا ہجرت کر کے وہاں پر جانا, اور بڑی مشکلات بھی اس بارے میں پیش آئیں. حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا موقع آیا تو پھر وہاں کے مسلمانوں نے حبشہ کا جو امیر تھا نجاشی اس کو جا کر اسلام کی دعوت دی تو وہ بھی اسلام لے آیا, اور پھر جب اس کو اسلام کی سعادت مل گئی تو اس نے بھی مسلمانوں کا پھر بڑا ساتھ دیا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں بھی آئیں, بڑی پریشانیاں بھی آئیں, بڑی مصیبتیں بھی آئیں ہجرت کرنے کے معاملات کے اندر, لیکن ان صحابہ کرام نے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا, سب کچھ قربان کیا. مدنی چینل کے ناظرین, اس ہجرت کے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم ہجرت کرنے کا معاملہ ہمارے ساتھ تو اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ان لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, اپنے مال اسباب بھی چھوڑ دیے. کئی صحابہ تو وہ تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے چلے گئے. تو یاد رکھیے مدینے چلے کے ناظرین, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج ہم غور کریں اس دین کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا قربان کیا ہے. ہمارے پاس تو وقت کی قربانی بھی نہیں ہے, ہم تو وقت بھی نہیں نکال پاتے کہ ہم وقت نکال کر اس دین کو سیکھ سکیں, جس دین کو بچانے کے لیے, جس دین کو اجاگر کرنے کے لیے, جس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ نے جانی قربانیاں بھی دی ہیں, مالی قربانیاں بھی دی ہیں, اذیتیں بھی سہی ہیں, اور پریشانیاں, تکلیفیں, غم یہ سب اٹھائے ہیں, مشقتیں بھی برداشت کی ہیں. آج ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. لہذا ہمارا یہ حق بنتا ہے, ہم پر یہ لازم ہے, حضور علیہ السلام کے اس دین کو سیکھیں, وقت نکالیں. آج ہم غور کریں, ہمیں نماز کے فرائض آتے ہیں کیا؟ ہمیں نماز کی شرائط آتی ہیں کیا؟ ہمیں وضو کے فرائض آتے ہیں کیا؟ ہمیں جو بنیادی عقائد ہیں کیا آیا وہ بھی میرے علم میں ہیں کہ نہیں ہے؟ جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی میرے علم میں ہیں کہ نہیں ہے؟ میں تجارت کرتا ہوں کیا؟ تجارت کے معاملات, تجارت کے مسائل کیا مجھے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آج اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, کبھی میں نے کسی عالم کے پاس جا کر اپنا مال بیان کیا کہ میرے پاس یہ کچھ ہے, آیا مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے, کتنی دینی چاہیے؟ آیا کبھی ایسا میں نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ نماز مجھ پر فرض ہے, نماز کے کتنے مسائل میں نے سیکھے ہیں, اللہ نے پیسہ بڑا دیا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، آیا مجھے حج کے مسائل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو آج ہم غور کریں، جس دین کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دیں، گھر بار کو چھوڑا، مکہ چھوڑا، مکہ جیسا پیارا شہر چھوڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے جا رہے تھے بڑے دکھ بھرے لہجے میں مکے کی سرزمین کی طرف دیکھ کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، سرزمین مکہ تو مجھے بڑی محبوب ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ قوم مجھے مجبور نہ کرتی، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ کس لیے کیا؟ دین کی خاطر کیا۔ ہم غور کریں کہ ہم نے دین کی خاطر کیا کیا، اس دین کو کتنا ہم نے سیکھا۔ ہم پر لازم ہے کہ جن جن معاملات کے اندر ہمارا تعلق ہے، جن جن چیزوں سے ہمارا تعلق ہے، ان چیزوں کے مسائل بھی ہم سیکھیں۔ نماز ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہم غور کریں کہ ہم نے اس نماز کے مسائل کو کتنا سیکھا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کتنے سیکھے ہیں، حج کے مسائل کتنے سیکھے ہیں۔ یہ چیزیں ہم سب پر لازم ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے مسائل سیکھیں، وقت نکالیں، اور بالخصوص اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، وہاں پر یہ ساری چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں، تربیت بھی کی جاتی ہے، وہاں پر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی نکھارا جاتا ہے۔ یاد رہے، اللہ والوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انتہائی ضروری ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، وقت نکالیں، وقت کی قربانی دیں، دین کو سیکھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو حلاوت و مٹھاس ہے نا، ایسی کسی اور چیز میں آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن کی تلاوت میں جو مٹھاس ہے، ایسی آپ کو کہیں اور پر نہیں ملے گی۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ بھی یاد آ گیا، اس کے ضمن میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت کا انداز بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت عثمان سے کہا کہ علی جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، چلو ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ یہ تینوں ہستیاں، اللہ اکبر، غور کریں کیسا حسین منظر ہوگا، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں عظیم ہستیاں جا رہی ہیں کس کے پاس؟ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، کہ وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے تین مبارک ہستیاں موجود ہیں، ان کی بیماری تو کچھ ٹھیک ہو چکی تھی، اب پہلے سے کچھ بہتر تھے۔ ان تین ہستیوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت میں تو مزید نکھار آ گیا، وہ اور خوش ہو گئے کہ آج اتنے تین بڑے بڑے عظیم مہمان آ گئے ہیں۔ ان کو لے کے آئے، گھر میں بٹھایا، اور دل میں خواہش تھی کہ آج ان کی جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی ضیافت بھی کروں گا۔ گھر کے اندر گئے، کوشش کی کہ کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، کہ بھائی کس چیز کو پیش کیا جائے ضیافت کے طور پر، مہمانی کے طور پر۔ صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں نا تھوڑا سا شہد رکھا ہوا تھا، اب وہ شہد رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر بھی ایک کالا بال پڑا ہوا تھا، اب کیا کیا جائے۔ بہرحال اس کو اٹھا کے لے آئے، تھوڑا سا شاید تھا، وہ آ کر سامنے رکھ دیا ضیافت کے طور پر نا، مہمانی کے طور پر، کہ مہمان میرے گھر میں آئے ہیں۔ تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں، اس شہد کو چکھنے سے پہلے نا، اب وہ شہد جس پیالے میں تھا نا، وہ دودھ سے زیادہ سفید پیالہ تھا، اس کے اندر وہ شہد تھا اور اس کے اندر کالا بال تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو کھانے سے پہلے کوئی دلچسپ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ آپ ہم میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کا مقام بلند و بالا ہے، آپ ہی شروع فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہترین کلام کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو شہد کا جو پیالہ ہے نا، خدا کا دین اس پیالے کی سفیدی سے بھی زیادہ نورانی ہے، خدا کا دین اس پیالے کی سفیدی سے بھی زیادہ نورانی ہے، اور اللہ کا ذکر اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں کہ کیسی پیاری پیاری مثالیں دی، کہا خدا کا جو دین ہے وہ اس پیالے سے بھی زیادہ نورانی ہے، اور جو اس کا ذکر ہے وہ اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور جو شریعت ہے نا وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا آپ نے جو ہے نا ایک نقشہ کھینچا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے نا وہ اس پیالے سے زیادہ نورانی ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں نا وہ اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، اور جو پل صراط ہے وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری گفتگو فرمائی انہوں نے بھی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے کہا جو قرآن ہے نا وہ اس پیالے سے زیادہ سفید ہے، وہ زیادہ نورانی ہے، اور جو اس کی تلاوت ہے وہ اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جو اس قرآن کی تفسیر ہے نا وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب باریک تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود علم کا سمندر ہیں، اور علم کے حوالے سے ان کا نام تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا کلام کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو تین مقدس ہستیاں میرے سامنے جلوگر ہیں, یہ جو تین عظیم مہمان میرے سامنے موجود ہیں, ان کی جو نورانیت ہے وہ اس پیالے کی سفیدی سے زیادہ ہے, ان کی جو نورانیت, ان کا جو کلام ہے وہ اس کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے, ان کا جو کلام ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور ان کے جو دل ہیں وہ بال سے زیادہ باریک ہیں, یعنی ان کے دل بڑے نازک ہیں. اللہ اکبر, کیسا پیارا انداز تھا صحابہ کرام کا آپس میں محبت کا بھی, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کیسے کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کی عیادت کرنا, کوئی بیمار ہو جائے اس کے پاس جانا, تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے حوالے سے ہم نے سنا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کی خاطر اپنے وقت کو قربان کریں, دین کی خاطر وقت نکالیں, دین کو سیکھیں, دین کو سمجھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سفر میں بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے, بہت ساری باتیں تو ابھی میں نے بیان بھی نہیں کی. غار ثور میں جو ہے جاتے وقت اپنے تمام قدموں کو جو ہے وہ انگلیوں سے مٹاتے جانا تاکہ قدموں کا نشان نہ بنے اور دشمن نہ پہنچ جائیں, اور پاؤں کا زخمی ہو جانا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا کہ میرے صدیق کے پاؤں زخمی ہو گئے. اب وہ ہے غار ثور کافی اوپر ہے, آج بھی اگر کوئی جاتا ہے نا تو ہٹا کٹا انسان بھی ہوتا ہے, وہ بھی اوپر چڑھتے چڑھتے تھک جاتا ہے, اور اوپر مکمل جو چڑھ جاتا ہے وہ کمال کر دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اوپر تک پہنچ گیا. اور اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھریلی زمین, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور لے کر غار ثور میں پہنچے. اللہ اکبر, غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا, اور آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار بھرا جو ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق نبھایا, اور غار ثور میں پہلے آقا علیہ السلام کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر تشریف لے گئے, اور پورے غار کی صفائی کرنا اور اس کے اندر ایک ایک چیز سوراخ کو پر کرنا کہ کوئی مضی چیز نہ ہو جو آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ تکلیف دے دے. پھر وہ ایک سانپ کا وہاں پر بیٹھا ہونا اور اس کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈنک مارنا, آپ کا چہرہ زرد ہو جانا, آنسوؤں کا نکل آنا, تکلیف کو برداشت کرنا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کی نیند میں خلل آ جائے. یہ عشق, یہ محبت, یہ پیار بھرا لہجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ کریم جل مجدہ و جل شانہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے وہ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
امیر المؤمنین, خلیفۃ المسلمین, سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ.